وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اب وہ سچی بات کرے گا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، یعنی برائی کی دعوت، پس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم ہی میری فریاد رسی کرنے والے ہو، میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، یعنی میری باتیں مانتے رہے، یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن شیطان وہ سچ بولے گا جو دنیا میں اس نے چھپایا ہوا ہے، دنیا میں آپ کو نہیں کہتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن وہاں سچ بولے گا، اور اس سے ہوگا کیا کہ اس کے پیروکاروں کی حسرت اور غم بڑھ جائے گا کہ اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہمیں۔ یاد رکھیں شیطان انسان کا ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، وہ صرف وہ جیسے سورۃ الاعراف میں وسوسہ ڈالتا ہے اور برائی کو خوشنما بناتا ہے، دائیں طرف سے آتا ہے بائیں طرف سے آتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے ورغلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان کو اس گناہ میں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ اس وقت کتنا بڑا وکیل بن کے سامنے آئے گا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی، میری پکار پہ کیوں لبیک کہا، فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو۔ شیطان جو ہے نا ایک اسکیمر کی طرح کام کرتا ہے، اسکیمر کا پتہ، جب تک وہ شکار جال میں پھنس نہیں جاتا نا تو اسے سنہرے خواب دکھاتا رہتا، آپ اتنا انویسٹ کریں آپ کو اتنے لاکھ کا پروفٹ ہوگا، آپ یہ کریں تو وہ مل جائے گا، اور پھر وہ ایک دم کہیں غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی انسان شیطانوں سے لالچ میں آ کے دوستی کر کے اس کے گروہ میں شامل ہو کے انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اور شیطان کا وار ان پہ نہیں چلتا جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور دنیا کی لالچ میں نہیں آتے۔ یاد رکھیں ہر وہ سوچ، ہر وہ خیال، ہر وہ بات، ہر وہ مشورہ جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ شیطان کی پکار ہے، چاہے وہ آپ کے دوستوں کی ہو چاہے وہ آپ کے نفس کی ہو، تو اپنے نفس پر خود قابو پانا سیکھیں اور اپنی ناکامیوں گناہوں کا ذمہ دار حالات، معاشرے یا شیطان کو نہ ٹھہرائیں۔ شیطان تو بس سگنل دیتا ہے، گاڑی ہم خود چلا کے جہنم کے رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے معلوم کریں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، کون سی آواز صحیح اور کون سی غلط ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے رب کے اذن سے ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی۔ سلام کی کثرت، کیا خوبصورت جملہ، جو دنیا میں بھی امن کا پیغام ہے اور آخرت میں جنت میں شعار ہوگا۔ جنت میں سلامتی سلامتی ہوگی، فرشتے مومنوں کو سلام کریں گے، مومن ایک دوسرے کو آپس میں سلام کریں گے، خود رب رحیم کی طرف سے بھی سلام آئے گا، اور جنت میں ہمیشگی ہوگی۔ تو جنت کا کلچر سلام ہے، وہ باتیں بھی ایسی کریں گے جس سے دوسرے کو سلامتی اور سکون آئے۔ دنیا میں بھی ہمیں اس کلچر کو عام کرنا چاہیے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے عمدہ بات کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ جیسے ایک عمدہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو، یا ایمان اور پاکیزہ قول کی ایک مثال دی گئی ہے ایک قداور درخت کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ وہ بنیاد ہے جو انسانی زندگی کو بدل دیتی ہے، ہر سچی بھلی اور تعمیری بات جو حق پر مبنی ہو کلمہ طیبہ ہے۔ اصلہ ثابت، وہ ایک ایسا عظیم درخت ہے پاکیزہ قول کہ جس کی جڑیں زمین میں گہرائیوں میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں، آندھیوں سے نہیں گرتا۔ مومن کا ایمان بھی اس کے دل کی گہرائیوں میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فتنہ، پریشانی یا شک اسے متزلزل نہیں کرتا۔ درخت تین چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، مضبوط جڑ، مضبوط تنہ اور بلند شاخیں۔ ایمان بھی تین چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور بدن کا عمل۔ اور وفروا فی السماء سے مراد کیا ہے؟ کہ مومن کے نیک اعمال اور اس کی دعائیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، اس کی سوچ بھی بلند ہوتی ہے، اس کے مقاصد ہائی ایمبیشنز ہوتی ہیں، اس کی بلند مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی آئیڈیالوجی کی جڑیں مضبوط ہوں نا تو اس کے اوپر کا سٹرکچر بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور مومن اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ ایک پاکیزہ درخت ماحول کو آکسیجن دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، اسی طرح مومن معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ماحول میں امن سکون پیدا کرتا ہے۔ مشکلات کی آندھیوں میں بھی کھڑا رہتا ہے. تو تی اکلہا کل حین باذن ربہا, وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن اپنا پھل دیتا رہتا ہے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آپ میں سے کسی نے گھر میں پھلدار درخت لگایا ہوا؟ ماشاءاللہ, ملتان کی مٹی بڑی زرخیز ہے. آم کا درخت بھی آپ دیکھیں, پھل والے درخت میں نے اتنے بڑے کبھی نہیں دیکھے جتنے آم کے درخت بڑے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. اسی طرح کچھ بیریاں وغیرہ بھی بڑی ہوتی ہیں. خیر, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس ایک سیزن میں پھل دیتے ہیں, سارا سال نہیں دیتے نا. مومن ایسا پھلدار درخت ہے جو سارا سال پھل دیتا ہے, ہر وقت خیر کے کام کرتا ہے. خزاں ہو کے بہار, لا الہ الا اللہ. تو مومن وہ شجرہ طیبہ ہے, ایمان کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس میں ہر وقت دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ خیر نہ بانٹ رہا ہو. خوشی ہو, غمی ہو, تنہائی ہو, محفل ہو, ہر حال میں اس کا کردار نظر آتا ہے. لیکن بِإِذْنِ رَبِّهَا, رب کی توفیق سے. ہم خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک رب توفیق نہ دے. یہ چیز انسان کو خود پسندی سے بچاتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. تو جو انسان کلمہ طیبہ کو, اچھی بات کو اپنی بنیاد بنا لیتا ہے تو وہ نیکی جو ہے نا اس کی مستقل جبلت بن جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اس طرح وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. استقامت اس طرح ملتی ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں استقامت کے لیے کیا کریں, کلمہ طیبہ کے ساتھ شجرہ طیبہ بنے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور بری بات کی مثال خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو, اس کے لیے کوئی ثبات نہیں. یعنی اس کی نہ کوئی بنیاد ہے, نہ جڑ ہے, نہ تنا ہے, نہ شاخیں ہیں. وہ تو نا نیچے جھاڑیاں سے پھیلی بھی ہوتی ہیں. تو کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ جیسے شرک ہے, کفر ہے, جھوٹ ہے, دھوکے کی باتیں ہیں, یعنی معاشرے میں زہر گھولتا فساد, یہ باطل کی علامت ہے. اور باطل کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. ما لہا من قرار, بس صرف سرفیس روٹس ہوتی ہیں اس کی, اوپر اوپر سے نظر آتا ہے. آندھی سیلاب سے اکھڑ جاتی ہیں چیزیں. ایسے پودے باطل کی روٹس نہیں ہوتی. کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو آکاس بیل, جڑے کوئی نہیں ہوتی اس کی, لیکن وہ کیا کرتی ہے, پھیل جاتی ہے اور دوسروں کے سہارے جیتی ہے, اور جس درخت پہ جاتی ہے اسے بھی سکھا دیتی ہے. تو بری بات یا برے لوگ جس کے ساتھ لگتے ہیں اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء, اللہ ایمان والوں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی, اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. دنیا میں حق پہ ثابت قدم رہنا, آخرت میں اس کی استقامت, پل صراط پر اس کی استقامت, اور قبر میں منکر نکیر کے سامنے استقامت, اور پل صراط پر اس کی استقامت حتیٰ کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. اور جب انسان شجرہ طیبہ غلط نظریات کا انتخاب کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, حق بات قبول نہیں کرتا. آپ سوچئے کہ آپ کے علم کا سورس کیا ہے, آپ کی آئیڈیالوجی کا سورس کیا ہے, طیبہ یا خبیث ہے.
وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا, جہنم جس میں یہ جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. نعمت پر شکر کی بجائے ناشکری کا رویہ اور اس کا انجام بتا دیا گیا. اہل قریش نے بات نہیں مانی, کلمہ طیبہ نہیں لیا, تو کیا کیا؟ خود بھی نہیں مانے, قوم کو بھی بھٹکایا. غلط قیادت صرف خود نہیں تباہ ہوتی, پورے معاشرے کو تباہ کرتی ہے. اور انہوں نے اپنے فالوورز کو جہنم میں لا گرایا. یعنی جو لوگ ایمان کی چھاؤں چھوڑ کے کفر انتخاب کرتے ہیں ان کی آخری قیامگاہ پہ جہنم ہی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں. کہہ دیجئے تم فائدے اٹھا لو, پھر تمہاری واپسی یقیناً آگ ہی کی طرف ہے. مشرکین نے صرف بتوں کو ہی نہیں, اپنی خواہشات, اپنے لیڈروں اور دنیاوی طاقتوں کو اللہ کے برابر مقام دے رکھا تھا. یہ شرک محض نادانی نہیں تھی, اس کا ایک سیاسی اور معاشرتی مقصد تھا. قُلْ تَمَتَّعُوا, کہہ دیجئے تھوڑے سے فائدے اٹھا لو, تھوڑی ڈھیل ہے تمہیں دی ہوئی, آخر انجام تو آگ ہی ہے. موت سے پہلے جتنا بھی وقت ہے نا, بس وہ ایک لمحے کی طرح ہے. اس میں مزہ بھی لمحے کا ہے اور تکلیف بھی لمحے کی ہے. دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائیں, یہ عارضی پکنک ہے, اصل منزل کی فکر کریں. قل لعبادی الذین آمنوا, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں, کیا؟ کہ وہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی. یاد رکھیے, ان کاموں کی طرف توجہ دیں, اپنا وقت ان چیزوں میں لگائیں جو آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں, جس میں صلات بھی ہے اور انفاق بھی ہے. ہر دفعہ انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ چھپے اور کھلے دو چیزیں ساتھ ساتھ آتی, یعنی جیسے بھی دو بس دو. نماز انسان کو وقت کا پابند اور ڈسپلنڈ انسان بناتی ہے, اور انفاق جو ہے اس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے. تو وقت نکلنے سے پہلے پہلے یہ دونوں کام کر لو. روح کا رشتہ اللہ سے نماز کے ذریعے, اور مال کا رشتہ انسانیت سے انفاق کے ذریعے جوڑ لیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا, اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں, اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا. یاد رکھیے, اللہ نے یہ جو نشانیاں دکھائی ہیں نا, یہ اس لیے دکھائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچان لیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور اس نے لگاتار چلنے والی سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا, اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. سورج توانائی کا منبع, سورس آف انرجی, چاند رات کی روشنی, سمندر میں جوار بھاٹا ٹائڈز پیدا کرتا ہے, مہینوں کا حساب اس کے ذریعے, رات اور دن کی تسخیر, یہ ساری چیزیں رب کی یاد دلاتی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو انہیں گن نہ سکو گے. بے شک انسان بڑا ہی ظالم, بے حد ناشکرا ہے. پچھلی آیت میں کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا گیا, اب اللہ تعالیٰ براہ راست انسان کی زندگی اور اس کی ضروریات کی بات کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری ہر ضرورت پوری کی ہے, اور وہ بھی دیا ہے جو تمہیں شعور ہی نہیں تھا کہ وہ بھی چاہیے تمہیں. لا تحصوها, اتنی نعمتیں ہیں. حصہ عربی زبان میں نا کنکری کو کہتے ہیں, اور اس سے وہ گننے کا کام کرتے تھے, جیسے آپ آج کل تسبیح کا کرتے ہیں نا، اور کئی لوگ کنکریوں پہ پڑھتے تھے، کہا کہ تم کنکر تو کیا، جدید ترین سپر کمپیوٹر سے بھی میری نعمتوں کی مکمل فہرست نہیں بنا سکتے. صرف ایک انسانی آنکھ کے اندر 125 ملین راڈز اور کونز ہیں جن کے ذریعے ہم رنگ اور روشنی دیکھتے ہیں. کیا ہم نے 125 ملین دفعہ تسبیح کر لی، شکر ادا کر لیا؟ نہیں. اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. انسان کی دو بڑی کمزوریاں، لظلوم، ظلوم بڑا ہی ظالم. اللہ نے آنکھیں دی تھی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے کہ اللہ کو پہچان لو، سبحان اللہ، اور تم نے اس سے کیا کیا، غلط چیزیں دیکھی. یہ ناشکراپن ہے. کفار، سخت ناشکرا، ہزاروں نعمتیں بھول کر ایک کمی کا رونا روتا رہتا ہے. 99 چیزیں ملی تو انسان کہتا ہے وہ ایک کیوں نہیں ملی، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا اسے معمولی سمجھتا ہے. تو یہ ناشکراپن ہے، نعمتوں کو معمولی نہ سمجھے.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کے ہم بتوں کی عبادت کریں. سب سے پہلے پیس مانگا، کیونکہ امن ہو تو عبادت ہوتی ہے، امن ہو تو ترقی ہوتی ہے، اور پھر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کی. کتنی عاجزی ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا مانگتے، جینولی سچائی سے اپنے آپ سے پوچھے، اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور ساری قوم کو چھوڑا تھا بتوں کی وجہ سے، مکہ بسایا تھا خالص توحید کے لیے، اور یہاں پر کہتے ہیں جو میری پیروی کرے یعنی توحید پر ثابت قدم رہے، میری اس سے رشتہ داری ہے، عقیدے کو بنیاد بنایا رشتے کی، میرا اصل وارث وہ ہے جو میرے طریقے پہ چلے گا، اور جو نہ مانے نافرمانی کرے یہ نہیں کہا اسے برباد کر دے، کہا بے شک تو غفور الرحیم ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چٹیل وادی میں لا بسایا. حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اس لیے مسجد کے پاس گھر بنایا، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر بجا لیں۔ سبحان اللہ، مکہ جو کچھ نہیں اگاتا، کیا اللہ سے اتنی اچھی امید ہے، کچھ نہیں اگتا وہاں، کہا انہیں پھل دے، کہاں سے آئیں گے پھل، یہ مجھے نہیں پتا، آپ نے ان کو پھل دینے۔ خود ہی کہہ رہے ہیں بواد غیر ذی زرع، یہ اگاتا کچھ نہیں ہے مکہ، لیکن ہر نعمت وہاں پائی جاتی ہے۔ اور ان کی ہجرت اور قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ ان کی اولاد اللہ کی عبادت گزار ہو، یقیم الصلاۃ۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ لوگ یہاں آ جائیں، کہا لوگوں کے دل یہاں کے لیے تڑپنے لگے۔ اور کیسی دعا قبول ہوئی، ہم میں سے ہر ایک بار بار جانا چاہتا ہے، ان بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنی بیوی بچے کو تیرے گھر کے پاس لا کے بسایا۔ ہم میں سے کتنے لوگ مسجد کے قریب گھر لینا چاہتے ہیں، اب تو سبحان اللہ لوگ اس کالونی میں جگہ لیتے ہیں جہاں مسجد ہی نہ ہو، ایسی جگہ بھی ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ رہے تھے اکیلے، تو ان کے دل کے اندر کوئی دکھ ہوگا، ظاہر نہیں کیا، اللہ جو اندر چھپا ہوا نا وہ بھی تجھے پتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور جو ہم دعائیں کر رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور یہ نا نفسیات میں اس کو وینٹنگ کہتے ہیں، کتھارسس جس کو کہتے ہیں، جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ کوئی ہستی ہے جو اس کے دکھوں کو سنے گی، ان کو بھی جنہیں وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کو عجیب سا سکون ملتا ہے اس سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا تو جانتا ہے، یہ ان کے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہے۔ اور مومن کے لیے یہ احساس کہ اللہ سب جانتا ہے، میں اکیلا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو تنہائی کے خوف اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے عمر اور ظاہری اسباب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز بھی اللہ کی توفیق سے پڑھتا ہے انسان، اور میری اولاد میں سے بھی، صرف اپنی نمازوں کی فکر نہ کیا کریں، بچوں کی نمازوں کی بھی فکر کیا کریں، اے ہمارے رب میری دعا قبول کر لے۔ یہ دعا کتنے روحانی اور عملی بیماریوں کا علاج ہے، سستی، کاہلی، تاخیر، غفلت سب ختم کرتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے نا وہ ان بیماریوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پہلے رزق مانگا ہے، لیکن یہاں نماز، نظم و ضبط اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ، نماز کی توفیق مانگی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور مومنوں کو بخش دینا جس روز حساب قائم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا خوبصورت اختتام ہے یہاں، جہاں وہ اپنی ذات اور اولاد سے نکل کر والدین اور پوری امت کو سمیٹ رہے ہیں۔ جو وسیع ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے خود کے لیے مانگو، ربنا اغفر لی، پھر والدین کے لیے مانگو، اور پھر سارے مومنوں کے لیے۔ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن کے لیے بخشش مانگنا سب کے لیے۔ والدین کو دعاؤں میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ ان کی خدمت کا سب سے بہترین طریقہ ہے، ان کے ساتھ بر الوالدین میں سب سے افضل چیز ہے، کیونکہ اولاد کی دعا کے ساتھ والدین کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب ان کا درجہ قبر میں بلند ہوتا ہے جنت میں، تو پوچھتے کہ کیوں بلند ہوا، تو بتایا جاتا ہے تمہارے بچے کے استغفار کی وجہ سے۔ تو جن ماں باپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں وہ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، تو اگر الگ سے نہیں بھی دعا کر پاتے تو یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے، دنیا بھر میں جو پریشان حال مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون اور جو کچھ ظالم کر رہے ہیں آپ اللہ کو ہرگز اس سے غافل نہ سمجھیں وہ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یعنی قیامت کا دن اور پھر آپ دیکھیے کہ خوف کی انتہا بیان ہو رہی ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی انسان پلک نہیں جھپکے گا مہتین مقنعی رؤوسہم وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہ لوٹ سکے گی اور ان کے دل خالی ہو چکے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ایسی دوڑ میں ہوں گے کہ نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں پکارنے والے کی طرف بے تحاشا بھاگ رہے ہوں گے انہی کی مجبورانہ حرکت جیسے شکاری کے سامنے شکار بھاگتا ہے نا شکار جب کوئی کرتا تو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے بلی جیسے بھاگ رہی ہوتی چوہے کے پیچھے تو وہ اس ہولناکی کی وجہ سے ہوگا کہ وہ ادھر ادھر نہیں ڈر کے مارے دیکھیں گے اور پھر ان کے دلوں میں کوئی سوچ سمجھ نہ ہوگی دل خالی دل سوچنے کے قابل نہیں رہیں گے کوئی امید نہ ہوگی دل اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اب دیکھیں کہ جب انسان ہائپر تھریٹ کی حالت میں ہوتا ہے نا تو اس کو سکتا سا تاری ہو جاتا ہے وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا غیر ارادی طور پر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا اور پھر جو گردنیں اللہ کے سامنے دنیا میں نہیں جھکتی تھی نا وہ وہاں اکڑی پڑی ہوں گی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ اور آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کیجئے جب ان پر عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب کی ایک مدت تک اور مہلت دے دے ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کی پیروی کریں گے کہا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو اس وقت سے خبردار کر دیں جب وہ پچھتاوے کی ایسی آہوزاری کریں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی ہیں یعنی پچھلی قومیں قوم عاد سمود قوم لوط مضبوط گھر تھے ان کے عالیشان محلات کس طرح وہ چھوڑ کے چلے گئے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اور بے شک انہوں نے اپنی چال چلی اور ان کی چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اور ان کی چال ایسی تھی جس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے اشارہ ان سازشوں کی طرف جو پیغمبروں کے مخالف کرتے رہے کہ اللہ ان کی ہر چال سے واقف ہے وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ سارا ریکارڈ موجود ہے اللہ کے پاس اور ان کی چالیں معمولی نہیں تھی اتنی سخت تھی اتنی طاقتور تھی کہ انسانی عقل کے مطابق وہ پہاڑوں جیسے مضبوط نظام کو بھی ہلا دیتی اور آپ دیکھیں ہر دور میں پروپیگنڈے کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے سچ کو چھپا دیا جاتا ہے لیکن انسان ہمیشہ اللہ کی مدد لے فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام اور آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے بے شک اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے اللہ نے اپنے رسولوں سے دو بڑے وعدے کیے ہیں دنیا میں حق کے غلبے کا اور آخرت میں بلند درجات کا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وعدے کے خلاف نہیں کریں گے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور سب آسمان بھی، اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، پوری طرح غالب ہے. یعنی زمین کو کوٹ کوٹ کے ہموار کر دیا جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی اونچ نیچ ڈھلوان نہیں ہوگی، ایسی صاف چاندی کی طرح سفید زمین ہوگی جس پہ کوئی ڈاٹ بھی نہیں ہوگا، اور وہاں لوگوں کو کھڑا کر کے ان کا حساب لیا جائے گا، کوئی بھی چھپ نہ سکے گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی مجرم پکڑے ہوئے ہوں گے اس دن. آج دنیا میں ہم اپنے آپ کو نہیں پکڑتے نا اللہ کی اطاعت کے لیے، تو وہاں تو پکڑے جائیں گے. سرابیلہم من قطران وتخشى وجوههم النار، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، جو لک ہوتے ہیں سڑکوں پر ڈالتے ہیں، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا جو ان کے جسموں پر اس طرح پہنا جائے گا کہ وہ بھاگ ہی نہیں سکیں. چہرہ سب سے حساس جگہ ہوتی ہے نا، چہرہ آگ سے ڈھکا ہوا ہوگا، اور اس تکلیف کے اندر ان کے آنکھیں، کان، ہر چیز اس میں شامل ہو جائے گی. دیکھیں دنیا میں لذت چند منٹ کی ہوتی ہے، اور آخرت کے جہنم کتنی بڑی. لِيَجْزِ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمائی کی، اور بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی جو آج کر رہے ہو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، صرف آپ کے لیے نہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے یا جو سن رہے ہیں. یہ پیغام سب تک پہنچنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی بھول میں نہ رہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں. اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بس وہ ایک اکیلا ہی معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. قرآن کا مقصد لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگانا ہے تاکہ برے انجام سے بچیں. اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہے، اور پھر آج کے دور میں کمیونیکیشن اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام مکمل کر دیا، اب سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے لے جائیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اس کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں یا اللہ کا پیغام سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی توحید کو پہچاننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس کے بعد اسے آگے پھیلانا. سورۃ ابراہیم کے آغاز میں کیا تھا؟ یہ کتاب ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لاتی، اور اختتام پہ یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم عقل والوں میں شامل ہوتے یا غافلوں میں. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا تم عقل مندوں میں ہو کہ اسے نصیحت حاصل کرو.
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللهم انی عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.